سوال یہ ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں اور کتنے درجات ہیں؟ روایات میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ملتا ہے اور درجات تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی تعداد متعین کرنا مشکل ہے۔ بعضوں کی رائے یہ ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ درجات ہیں، اس لیے کہ وہ جو درجات ہیں اس میں سے بھی ہر درجے میں بھی آپس میں مختلف درجے ہوتے ہیں۔ آیتوں کے بقدر جو درجات ہیں تو ہر ایک درجے میں بھی مختلف درجے ہیں، تو اس لیے جنت کے تو بہت زیادہ درجات ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے، اس بارے میں کوئی دلیل موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا تو بہت زیادہ دستور تھا کہ لوگ کچھ پڑھتے تھے، پھونک دیتے تھے، رقیہ جس کو کہا جاتا ہے، تمائم، تعویذ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء تو منع فرما دیا، اس لیے کہ جاہلیت کے دور کے چلے آ رہے تھے، اس میں کفریہ شرکیہ باتیں ہوا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اگر کوئی شخص صرف سائے ستہ کی حدیثیں اس بارے میں پڑھ لے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کوئی کفر و شرک کی بات نہ ہو۔ تو بہرحال جو منع کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے کہ اس میں کفر و شرک کی باتیں ہوا کرتی تھی، جاہلیت کے ہوتے تھے، یا ایسی چیزیں جس کو ہم اس کے معنی ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسے رقیہ وغیرہ سے بچا جائے گا۔ یہی حکم تعویذ کا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ گلے میں رسی ڈال لی، سمجھتے تھے کہ رسی ڈالنے سے، دھاگا ڈالنے سے، جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے دھاگا پہننے سے، سمجھتے ہیں کہ حفاظت ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے، دھاگے میں کیا ہوگا۔ بعض لوگ تسبیح کے دانے وغیرہ لگا لیتے تھے، یہ سمجھتے تھے، اور ابھی بھی ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ دھاگے کے ساتھ تسبیح کے دانے بچوں کے ہاتھ میں پہنا دیتے ہیں کہ نظر لگے گی تو دانا ٹوٹ جائے گا، بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ اگر کوئی اسماء حسنہ میں سے کوئی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، آیت الکرسی ہے، کوئی ایسی بات ہے، بابرکت کلمات ہیں، اس کی تو ظاہر برکت ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت مشہور ہے، سیاست میں مل جائے گی، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حفاظت کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، گھر کے افراد جو سمجھدار ہوتے تھے ان کو وہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے، اصل پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، اصل ہے خود پڑھے انسان، تعویذ دوسرے درجے کی چیز ہے، تو جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ان بچوں کے لیے لکھ دیتے تھے کاغذ میں، اور لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے یہ بات منقول ہے، سائے ستہ میں روایت مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا جواز تو ملتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ تعویذ لٹکانا یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، تاثیر کے لحاظ سے بھی اور عام ثبوت کے اعتبار سے بھی۔ پڑھنا تو ثابت ہے، انسان خود پڑھے سب سے زیادہ حفاظت ہے، اثر بھی اس کا زیادہ ہے، ثبوت بھی اس کا زیادہ ملے گا۔ گلے میں لٹکا لیں وہ دوسرے درجے کی چیز ہے، اس کا اثر بھی کم ہے۔ انسان خود پڑھے گا تو زیادہ اثر ہوگا، گلے میں لٹکائے گا اس کا اثر کم ہوگا، لیکن بہرحال وہ بھی ہے، اس کا بھی جواز حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ سوال ہو گیا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ شریعت میں شوہر کے والدین کی خدمت کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ شوہر کے والدین کی ذمہ داری اصل شوہر کی ہے، اصل کے اعتبار سے شوہر کی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نکاح کے معاملات بہت سے وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق آپس کے جوڑ سے اور عرف سے ہوتا ہے۔ اب مثلا ہم اگر یہ دیکھیں کہ اچھا عورت کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی کوئی فہرست ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ مرد کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی پوری فہرست ملے گی؟ نہیں، فہرست نہیں ملے گی۔ اصل کیا ہے، اسی وجہ سے نکاح کے موقع پر تقوی تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تقوی کا حکم ہوتا ہے. اور دونوں طرف سے حکم یہ ہے کہ مرد یہ کوشش کرے کہ عورت کا جتنے زیادہ راحت پہنچا سکتا ہے، عورت یہ کوشش کرے مرد کو راحت پہنچا سکتی ہو، یہ کوشش کریں دونوں طرف سے. مرد کے لیے کتنا لباس کا کپڑا جو اس کے ذمے ہے، عورت کے لباس کا کس حد تک ضروری ہے، عام طور پر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنا ضروری ہے، لیکن اچھا چلو ٹھیک ہے، سال میں 2, 3, 4, 5 کئی جوڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، مرد بھی چلو ٹھیک ہے لینے دو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ذمے کیا شرائن لازم ہے؟ نہیں، شرائن لازم نہیں ہے. کھانے میں اتنے زیادہ مختلف قسم کے کھانے، اچھا یہ کھانا وہ کھانا، مختلف چیزیں، اس کے سہولت، یہ کیا لازم ہے؟ لازم نہیں ہے. تو یہ مختلف چیزیں، مثلا یہ دیکھا جائے کہ مرد کی طرف سے کیا روزانہ گھر میں عورت کو وقت دینا یہ کیا شوہر پر لازم ہے، لازم نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں، میں اسی مثالیں بیان کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں لیکن پھر بھی مرد کریں، ہم کہیں گے کہ کریں اور ضرور کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ضرورت ہے وقت کی، لیکن شرعاً فرض و واجب نہیں، فرض و واجب نہیں ہے. تو اگر ہم فرض و واجب کی حد تک دیکھیں تو بیوی کے لیے شوہر کے والدین کی خدمت شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث میں تو فرض و واجب کے درجے میں نہیں ہے. کرتے تھے، ہاں صحابہ بھی کرتے تھے، صحابیات میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ صحابیات میں تو ملتا ہے کہ وہ شوہر ہیں، ان کے والد سسر جو ہیں وہ گھر پہ آئے تو بہو جو ہیں ان کو وضو کرے، پانی ڈال رہی تھیں اور وضو کرا رہی تھیں، تو یہ خدمت کرنے کا ذکر تو ملتا ہے صحابیات کے دور میں، لیکن فرض و واجب ہے؟ نہیں، فرض و واجب نہیں ہے. بس یہی ہے کہ مرد بھی یہ نہ دیکھے کہ میرے ذمے کیا فرض و واجب ہے، عورت بھی یہ نہ دیکھے میرے ذمے کیا فرض و واجب ہے. عرفاً جو چیز خدمت سمجھی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے میں جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اپنی حد تک کوشش کر لیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اسی طرح کی زندگی خوشگواری کے ساتھ اور اچھی گزرتی رہتی ہے. اب مرد اگر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم، میرا خیال ہے مسئلہ واضح ہو گیا، بس اور زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال مسئلے کے لحاظ سے میں نے بات واضح کر دی. فرض و واجب بہت سی چیزیں مرد کے ذمے نہیں ہیں، بہت سی چیزیں عورتوں کے ذمے نہیں ہیں. جو چیز فرض و واجب نہیں ہے اس کو فرض و واجب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، بس اپنے طور سے خوش دلی سے انسان جتنا کر لے ایک اچھی بات ہے. اچھا، تو اگر سوال صرف یہ تھا کہ کوئی تذکرہ ملتا ہے، تو ہاں ملتا ہے، سیاہ ستہ میں روایات ہیں، وہ غالباً ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عبی بن کعب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہو ان کو وضو کراتی تھی، ان کا تذکرہ ملتا ہے روایات میں، اور بھی بعض اس کی مثالیں کتب حدیث میں ملتی ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں بخار آنے پر پانی سے غسل کرنے کا ذکر آیا ہے، یہ علاج ہر ایک کے لیے ہے؟ نہیں، ہر جگہ اور ہر علاقے کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. بخار کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، بعض اقسام بخار کی ہوتی ہیں جو سردی کی وجہ سے ہیں تو اس کا علاج الگ ہوگا، بعض بخار اقسام کی وہ ہیں جو گرمی کی وجہ سے ہیں تو اس کا علاج الگ ہوگا. تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ کون سا بخار ہے اور کس علاقے میں انسان رہتا ہے. بعض بخار کے علاج کے لیے تو آتا ہے کہ نہر میں انسان، جو چلتی ہوئی نہر ہے اس میں جا کر انسان غوطہ لگائے. اب ہمارے ملکوں میں سردیوں کے زمانے میں کوئی ایسا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو علاج نہیں سمجھا جائے گا. تو اس لیے علاقے اور بیماری اس کے اقسام کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ خدمت کا حکم تو بیٹوں کے ذمے ہے. ہاں وہی جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا کہ اصل تو ظاہر ہے کہ اولاد وہ ذمہ دار ہوتی ہے، اصل اولاد ذمہ دار ہوتی ہے، اور جیسے میں نے اصول پیچھے سمجھا دیا تو اس میں اس کی تفصیل غالباً آ گئی. تو اصلاً ذمہ داری اولاد پر ہے کہ والدین اپنے والدین کی خدمت کریں. کسی نے مسئلہ پوچھا، ہمارے لوگوں میں تو الحمدللہ پھر بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، حالات بدل رہے ہیں لیکن عام طور پہ خیال رکھا جاتا ہے. بعض ایسے خاندان ہوتے ہیں جن میں بالکل ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، شوہر کے والدین ہیں وہ جو جس حال میں بھی ہوں، جو بھی ہوں، بیوی کہے کہ میں ان کا کچھ بھی نہیں کرتی، ساتھ رہنا بھی ضروری نہیں ہے، الگ رہ کر بھی ان کے لیے سہولت کا کچھ انتظام کر دیا جائے. مستقل خدمت کرنا, مرد بھی یہ کوشش کرے کہ مستقل خدمت میں اپنی بیوی کو ان کے خدمت کے اس کے حوالے نہ کی جائے, کوئی اور انتظام کرے. اور یہ بھی نہ ہو کہ اچھا جب انتظام شوہر کے ذمے ہے تو عورت کچھ بھی نہ کرے. دونوں طرف سے جوڑ ہونا چاہیے کہ شوہر بھی کوشش کرے کہ پورا ان کے حوالے کر کے چھوڑ نہ دے کہ اچھا یہ کریں, ہاں گویا کہ ان کے ذمے فرض و واجب ہو, ایسا بھی نہ ہو تو پورا ان کے حوالے بھی نہ کر دے اور عورت بھی بالکل پیچھے نہ ہٹ جائے کہ اچھا شوہر کے ذمے میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھ لے, مرد اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کر لیں, مل مل کے کرتے رہیں, تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے, فضیلت کی چیز ہے. لیکن شوہر پورا پورا بیوی کے حوالے کر دے کہ اچھا میرے والدین ہیں, تمہیں ان کو سنبھالنا ہے, تم خدمت کرو اور میں باہر, وہ اپنے کام میں لگے, اپنی دوستوں میں جائے اور اپنی تفریح میں لگے, اور عورت ان کے وہ اپنے اس کے والدین کو سنبھالے, یہ طریقہ غلط ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ حلال ریسٹورنٹ میں جب لکھا ہوتا ہے حلال اور ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ذبیحہ حلال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں, تو کیا یہ کافی ہے؟ اصل اس میں مدار یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص کون ہے. کبھی تو کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے, اس کو کچھ پتہ بھی نہیں, اس کو صرف یہ سکھا دیا ہے کہ کوئی پوچھے گا ذبیحہ حلال ہاں کہہ دو, تو اس سے پوچھو کہ کہاں سے لیتے ہیں آپ لوگ. دل میں اطمینان ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ معتبر ہیں. عام کام کرنے والا آدمی تو کچھ بھی جواب دے دے گا, جو وہاں کا ذمہ دار ہے اس سے معلوم کر لیا جائے, ذمہ دار ایسا ہے جو معتبر ہے, وہ اس کے انسان کو اس کی بات پر اعتبار ہو, تو اس سے معلوم کر لے اور وہ کہتے ہیں ہاں ذبیحہ حلال ہم فلانی جگہ سے لیتے ہیں, پتہ ہے کہ فلانی جگہ پر جہاں سے لیتے ہیں وہاں ذبیحہ حلال ہی بیچا جاتا ہے, ہمیں اطمینان ہے کہ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا, تو پھر اس کی بات مان لی جائے. ویسے اس میں گڑبڑ تو بہت ہوتی ہے, انسان احتیاط کرے الگ بات ہے, لیکن یہی ہے کہ شرعی لحاظ سے اگر معلوم کر لیا اور دل میں اطمینان ہے کہ نہیں سامنے والا شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا, تو اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. صحابیات کے تعلق سے جو بات کہی ہے اس کا حوالہ دے تو مہربانی ہوگی. وہ مشکات شریف میں بھی مل جائے گی روایت ہے, اور ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے کتاب الطہارہ میں, جہاں بلی کے جھوٹے کا مسئلہ آتا ہے اس باب میں روایتیں مل جائیں گی کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہو وضو کرا رہی تھی اور بلی آئی, اس میں منہ ڈالا, وہاں پر روایت مل جائے گی. اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیر باقی مثالیں بھی ہیں, یہ ایک مثال کافی ہے. اچھا ایک اور سوال ہے, کوئی سحر کرتا ہو اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ دو جانب دیکھنی ہے, ایک تو بلا وجہ شک نہ کریں, اور دوسرا انسان اپنے لیے حفاظت کی تدبیر کرے, دونوں چیزیں. تو کسی پر شک کرنا, بعضوں کو بس یہی ہوتا ہے اچھا شاید میرے پر کسی نے نظر لگا دی یا یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور اپنی حفاظت کا انتظام کرنا وہ شرعاً مطلوب ہے, پسندیدہ ہے. سحر وغیرہ ایسی چیزوں سے حفاظت کے لیے حفاظت کی دعائیں, صبح شام کی جو دعائیں ہیں انسان دل سے وہ دعائیں پڑھے, پڑھنے زبان سے نہیں دل سے دعائیں پڑھے. اور آیت الکرسی والا عمل جو بتایا تھا وہ بڑا مجرب ہے مشائخ کے لیے, ہاں اس کا بڑا مفید اس کو قرار دیا جاتا ہے. پہلے کئی بار آ چکا, 3 مرتبہ درود شریف, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ آیت الکرسی, 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس, اور پھر 3 مرتبہ درود شریف. شروع اخیر میں درود شریف کے علاوہ درمیان میں 4 چیزیں ہیں, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, فلق اور ناس. آسان ہے, یہ پڑھ کے انسان صبح شام سونے سے پہلے اپنے اوپر 3 مرتبہ فجر کے وقت, مغرب کے وقت, سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کر لے, اور واقعی کوئی اثر محسوس ہوتا ہے تو پھر پانی پر بھی دم کرے, پانی بھی پیتا رہے, تو انشاءاللہ وہ اثرات ہوں گے بھی تو ختم ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے تو حفاظت بھی رہے گی. دعائے انس بھی بہت مفید دعا ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو دعا ہے، دعا انس کے نام سے جو مشہور ہے، ابھی جو کچھ عرصہ پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ پر جو حملہ ہوا تھا، تو اس وقت یہ دعا لوگوں میں زیادہ معروف ہو گئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ دعا انس کا میں اہتمام کیا کرتا ہوں، ان کے گھر والے بھی اہتمام کرتے ہیں، ہر طرف سے گولیوں کی بارش تھی، لیکن گاڑی پوری ابھی ملاقات پہ بھی یہی بات ہوئی تھی، ان سے بات ملاقات ہوئی تو وہی اسی بات کا تذکرہ آیا تھا کہ ہر طرف گولیاں، سب شیشے ٹوٹے ہوئے، دروازے کے اندر سوراخ، جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں گولی آر پار، لیکن ان کو ایک خراش تک نہیں آیا الحمدللہ، ان کو ان کے گھر والوں کو، واللہ عالم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہیں حفاظت فرماتے ہیں، غیبی مدد ہوتی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ دعا انس یہ بہت مفید ہے حفاظت کے لیے۔ ساس سسر کی خدمت کے بارے میں جو آپ نے سمجھایا ہے، اس کی کلپ بنا کر سب بچوں کو سنوانا چاہیے۔ خیر، غلط فہمیاں بھی اس طرح کے معاملات میں بہت عام ہوتی ہیں، اور جہاں صحیح بات معلوم بھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، مل ملا کر جب کرتے ہیں کوئی کام تو آسانی سے ہوتا ہے، ہر ایک یہ سوچے نہیں میں پیچھے ہٹوں میں پیچھے ہٹوں تو پھر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ دعا انس میں مختلف الفاظ ہیں، ایک مختصر ہے اور ایک مفصل ہے، بس دو طرح کی دعائیں ہیں، دعا انس جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک مختصر ہے جو ایک تفصیلی ہے، وہ تفصیلی والی دعا انس جو ہے وہ پڑھ لیں، جس میں سورہ اخلاص پڑھنے کا بھی ذکر ہے، 6 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، پھر اخیر میں 7 مرتبہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، پھر اس کے بعد فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ یہ وہ جو دعا ہے وہ پڑھ لیں، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں، الفاظ کا فرق تو آ جاتا ہے لیکن سب کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے، مفصل والی جو دعا انس ہے وہ پڑھ لیں، دو تین منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، 3-4 منٹ لگ جائیں گے شاید بعضوں کو، تو وہ بہت مجرب اور مفید ہے، اور ظاہر ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ سند کے اعتبار سے چاہے وہ بہت زیادہ قوی نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ماخذ تو اس کا بہرحال ہے، کتب حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور مجرب بھی ہے، مفید ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ جمعرات کی دوپہر کا تو ہم نہیں رکھیں گے، البتہ جمعرات کی رات میں درود شریف اور دعا انشاءاللہ اس کا اہتمام کر لیں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔